اب اگلی آیتیں بالکل شعور پہ ہتھوڑے برسانے والی ہیں. اللہ کیسے لوگوں کو اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے. آپ کسی زلزلے، سونامی یا کسی ایسے منظر کو ذہن میں لے آئیں. افامین الذین مکروا السیئات یخسف اللہ بہم الارض بہم الارض او یاتیہم العذاب. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، یعنی اسلام کے دشمن ہو رہے ہیں، اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے کوشش ان پر عذاب لے آئے، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ ان کو آنے کا گمان تک نہ ہو، یعنی جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو. ممکن ہے جب لوگ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور جب مسلمانوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی جلاتے ہیں، تو کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے اللہ کا علم دیکھیے، اللہ کا تحمل دیکھیے کہ لوگ اس کے نبی کے ماننے والوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹیں اور اللہ ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اللہ کی پکڑ کا ایک طریقہ ہے. دوسری صورت پکڑنے کی، یا اچانک ان کو چلتے پھرتے پکڑ لیں، یعنی خوب مستی میں تو گھوم رہے تھے ایک دم اللہ کی پکڑ آ جائے، یا ایسی حالت میں ان کو پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو، یعنی جب یہ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، وہ اس سے بچنے کی فکر میں جو کرنے ہوں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. امیجینیشن میں آ رہی ہے وہ ویڈیو جو ہم نے دیکھی تھی ایک بار، کہ کس طرح سمندر کا پانی شہر میں داخل ہو رہا ہے. بڑی بڑی عمارتیں جو کھڑی ہیں وہ چند منٹ میں سے لگتا ہے بچوں کی کاغذ کی عمارتیں ہیں اور پانی میں چلی گئی. بڑے بڑے سمندری جہاز اور کشتیاں ایسے ڈولتے ہیں جیسے کاغذ کی کشتیاں. طوفان نوح کو ذہن میں لے آئیے کہ اللہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، یہ جس زمین پہ میں ہوں اس کے نیچے آپ کہتے ہیں آگ ہے، کیا یہ آگ اوپر نہیں آ سکتی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنے رب کے بندے بن سکتے ہیں. عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تو ہمیں اپنی پکڑ میں نہ رکھنا. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے آیتیں ایسی ہیں کہ جب ہم مستیوں میں ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانیوں پہ آتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا بتاتا ہے کہ میں پکڑ سکتا ہوں. اس آیتوں پہ ایک کلپ اکثر ہم کلاسز میں دکھاتے ہیں اور الحمدللہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے پچھلے سال میں دکھا دی ہوئی ہیں، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، آپ کا دل چاہے آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ قرآن کے لفظوں سے ہدایت لینا سیکھیں. ایک شادی اور ایک ڈانسنگ ڈیک کا جو ڈیک بنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ ناچ رہے ہیں ناچ رہے ہیں، اور اتنے میں زمین کھلتی ہے، یا تو ان کے بوجھ سے ہوا یا کیا ہوا، اور اس کے بعد وہ سب جو ابھی تک مستیوں میں ناچ رہے تھے ان کی چیخ و پکار سے وہ ہال جو تھا وہ میدان قیامت بنا ہوا دکھتا. تو یہاں ایک اپنے لیے عمل کی بات لکھ لیں، اس وقت تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب کبھی کسی نافرمانی کی جگہ پہ ہوں اور لوگ اچھل کود رہے ہوں، تو اس وقت سوچیں کہ اگر اللہ زمین کو حکم دے کہ کھل اور ان سب کو اندر لے جا، تو پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. لیکن کیوں نہیں ایسا کرتا؟ کیونکہ تیرا رب بڑا نرم ہو اور رحم کرنے والا ہے، یہ ہے اس کی نرمی. ہم تو فوراً شاؤٹ کرتے ہیں نا اپنے بچوں پہ، اللہ نہیں کرتا، وہ دور سے دیکھے. اللہ کا صبر بہت ہے، الصبور ہے وہ. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی بھی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے؟ یعنی ان کو اتنی مصروفیت ہے، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں کچھ اور لگا ہوا ہے، اتنے دنیا کی چیزوں میں مگن ہے کہ اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. تم نہ جھکو، تمہارے سائے تو زمین پہ گریں گے. اکڑ ہے نا انسان کے اندر. آپ دیکھیے پہاڑوں کے سائے کدھر ہوں گے؟ زمین پہ. درخت کا سایہ، جانور کا، یہ کدھر ہے؟ زمین پہ. اللہ بتاتا ہے تم میرے بندے بنو نہ بنو، تمہارا سایہ میرا بندہ ہے. سب کے سب اسی طرح سارے عجز کر رہے ہیں زمین اور آسمان میں. جس قدر جاندار مخلوق ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. یہ کون سی بندگی ہے؟ سبمیشن والی، اطاعت والی. کیوں ایسا کرتے؟ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، نوٹ کریں اس دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ زمین پہ نہیں ہے، ڈرتے ہیں، یعنی اوپر والے رب سے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. کیا پتا چلا کہ عبودیت اور بندگی یہ ہے کہ رب کو اوپر سمجھنے کے باوجود انسان اس کی پکڑ سے ڈرے اور آپ دیکھیں سجدوں کی بات ہے، اللہ کو سجدہ بڑا پسند ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایسا عمل اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ جو اللہ کو بہت پسند ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم کرو. سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ جھاڑتا ہے. لیکن سجدہ کرنا تکبر اور سرکشی کرنے والے کو آسان نہیں لگتا. آپ دیکھیے کہ یہاں ان آیات پہ سجدہ ہے نا، اب سجدے کے لیے ایک تو لٹرل حکم ہوتا ہے نا، جس طرح بھی ہم کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہاں جس طرح ممکن ہے سرا سا جھک جائے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سجدے کی جو پوری کیفیت ہوتی ہے وہ ہر جگہ مطلوب بھی نہیں ہوتی، اصل میں تو اندر کی کیفیت ہے، لیکن باہر سے بھی انسان جھکے تو ہلکا سا سر کو جھکا کے دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشک سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ جب سجدے کا حکم آیا تو ہم نے بھی کیا. اور حدیث میں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے ایسی آیت پہ تو شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے اس کو مان لیا. وقال اللہ لا تتخذوا الہین، اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بناؤ. یہ دو خدا کون بناتا ہے؟ ایرانیوں میں تھے، مجوسی لوگوں کا خیال تھا، ایک ہے اہرمن اور ایک ہے یزنا، ایک کو کہتے تھے خیر کا خدا اور ایک کو شر کا خدا. ان کا خیال کیا تھا کہ نوز بلا اللہ کی کچھ صلاحیتیں اتنی لمیٹڈ ہیں کہ یا تو وہ ایک وقت میں خوشیاں دے سکتا ہے یا غم دے سکتا ہے. آج بھی دیکھیے کہ دیویوں کے نام پہ، یہ خوشی کی دیوی، یہ شادی کی دیوی، یہ بہار کی دیوی، تو گویا کہ اللہ کے ریسورسز کو کم کرنے کی بات ہے. فرمایا اللہ تو بس ایک ہی ہے، بس تم مجھ سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اس کو ہائی لائٹ کریں. اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتی تو کیا میں کسی اور سے ڈرنا چاہتی ہوں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ پھر ایک مالک کو چھوڑ کر دوسرے مالک کو لینے کی ضرورت ہے انسان کو. حقیقت کیا ہے؟ وما بكم من نعمت فمن الله، اس کو ہائی لائٹ کریں. اور جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، جو تم کو حاصل ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اپنی ایک ایک نعمت کو کہیے فرام اللہ، فرام اللہ. آپ کو گھروں میں جو چیزیں ملتی ہیں عموماً اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یادگاریں ہوتی ہیں، یہ اس نے دیا تھا، یہ اس کا تحفہ ہے، یہ ماں نے دی تھی، یہ شوہر لے کے آئے تھے، یہ گفٹ میں ملی. آج اگر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں، ہر نعمت کے نیچے فرام اللہ کا لفظ لکھ لیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی گفٹ پیک سوچ لیں اور اس کے نیچے لکھے فرام اللہ، کیسا لگتا ہے سوچ کے؟ جس سے ملتا ہے پھر فوراً دل چاہتا ہے اس کو بھی کچھ دے. تو جب ہمیں اللہ کی نعمتوں کا یہ احساس ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کر ابھی تک سورت کا ایک ہی ٹیمپو ہے، شکر، نعمت، نعمتیں اللہ نے دی ہیں، بندے بنو، کیوں دوسروں کے بنتے ہو، کیوں خود کو سستا بیچتے ہو؟ تو جو دیا اس نے دیا. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود ہی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے. اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ وہ انہوں نے کیا، یہ ہوا، فلان ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر اتنا پیسہ خرچ کیا، پھر پرائیویٹ علاج کیا، پھر ہم ٹھیک ہو گئے. وہ فلان ڈاکٹر وہ بہت زیادہ اچھا علاج کرتے ہیں، تو باہر لے گئے، امریکہ لے گئے جی، ٹھیک ہو گئے لوگ. کوئی بیمار ہو ہمارے ملکوں میں، لوگ کہتے ہیں اس کو باہر لے دو، تو کہ باہر لوگ نہیں مرتے. اللہ کہتے ہیں جب نعمتیں واپس ملتی ہیں تو دوسروں کو اس طرح کیوں کرتے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ اللہ کے احسان کی نہ شکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا احتساب لکھیں، اپنے جملے نوٹ کریں. دیکھیے اتنے کام آپ کو اپنے اوپر کرنے پڑ گئے، دوسروں کی فکر رہے گی؟ عموماً میرے منہ سے جملے جو نکلتے ہیں، کیا وہ نہ شکری کے ہوتے ہیں یا شکر گزاری کے؟ آپ دیکھیں گے کہ کئی مواقع پہ ہم خود کو ہی بڑا بنا رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ دوسروں کو نہ ان کو ناراض کر دیا تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ کر دیا تو وہ نہ کر دیا تو یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرتے ہو، اور سب سے بڑھ کے جب غیروں کے ساتھ ان کو منسوب کرتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. پیچھے پڑ چکے سورۃ الانعام میں، وہی بات ہے ادھر. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یعنی وہی بات ہے کہ یہ اللہ کو ملتا ہے, یہ ہمارے بتوں کو ملتا ہے, اور یہ فلاں کو ملتا ہے. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے, نوٹ کریں, یہ نہیں کہا کہ بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے. قرآن کا مزاج دیکھیے, بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھوٹ پی کے رہ جاتا ہے, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد وہ کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کرنے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ, تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں اور وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ سورت نحل ہماری کسی نعمت کو پیچھے نہیں ڈالے گی. ساری نعمتیں پیچھے جو ابھی تک پڑی ان میں سے اب جو مثال ہے وہ بیٹی کی ہے. بیٹی کیسے نعمت ہے. سورت آل عمران میں ہم پڑھ چکے کہ لیس الذکر کالانثی, بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا. بیٹی کے بارے میں عربوں کے بہت سارے مت تھے, وہ تو چھوڑ دیجئے, اس کو تو ہم کئی بار پڑھتے اور سنتے ہیں, لیکن بس اتنا تو یاد رکھیے کہ بیٹیوں کو مار دیتے تھے. یہ تیسری بہت بڑی وجہ تھی قتل اولاد کی کہ بیٹی ہو گئی تو ہم اس کو کیسے رکھیں گے. آج سمجھتے تھے بیٹی کا باپ ہونا ایک قسم کی رسوائی کی بات تھی, جیسے آج ہمارے کلچر میں بیٹی کے باپ کی پگڑی ہمیشہ بیٹے کی ماں کے پاؤں میں ہی ہوتی ہے, اور بیٹی کا باپ ہونا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کے آگے جھکنے والا ہو, حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ درست نہیں ہے. اسلام نے عورت کو اتنی شان دی کہ بیٹی ہوتے ہوئے, بہن ہوتے ہوئے, بیوی ہوتے ہوئے اور ماں ہوتے ہوئے ہر روپ میں اس کو عزت دی ہے. اسلام نے عورت کو جینا سکھایا. سب سے پہلا حق اگر اسلام نے جو عورت کو دلوایا وہ تو جینے کا حق ہے. یہ بیچاری تو چار سانس نہیں لے سکتی تھی. آپ کو پتا کہ جس معاشرے میں اسلام قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین تھے, عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے, ستی ہو جاتی عورتیں. شوہر کے مرتے ہی اس کو کہتے تو بھی مر جا, یعنی جتنے تانے تنہیں بعد میں سننے اسے بہتر ہے آج ہی مر جا, اور منوس قرار دیتے اس عورتوں کو. خوشیوں میں وہ شریک نہیں ہو سکتی تھی. شادی بیاہ میں کسی ایسی عورت کے جانے کو سبز قدم کہتے تھے. جہیز لانا اس لڑکی کے لیے لازم ہو چکا تھا, اور کسی کی بیوی کا بھائی ہونا اس معاشرے میں گالی سمجھا جاتا تھا. آج بھی وہی وقت آ گئے ہیں, بیٹی کے پیدا ہونے پہ دوسری شادی کی دھمکیاں ملتی ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو اسلام اور کفر کا جو مزاج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان میں ہمارا ماڈل کیا. کیا آج میں بھی بیٹی کو اچھا سمجھتی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج دوبارہ عورتوں کو سکھا رہے ہیں کہ جاہلیت جب بڑھی تو دوبارہ تمہارے حقوق مارے گئے. آج کچھ رپورٹس آپ کے سامنے سناتی ہوں. ٹائم میگزین 17 دسمبر 2001 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, راجستھان کی رپورٹ, کہ وہاں لڑکیاں بہت کم ہیں. پوچھنے پہ بتایا گیا کہ لڑکیاں کدھر ہیں, تو اب کیا ہے جی, مار دیتے ہیں ان کو. یعنی 5000 لوگ ہیں اس بستی میں رہنے والے, وہ بڑے تپاک سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو مار دیتے تھے. کیسے کہتے, جو ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے ماں بچی کی گردن مروڑ دیتی ہے. دہلی میں ماں پلاسٹک بیگ میں ڈال کر بچی کو کھڈے میں پھینک گئی, آوارہ کتے اسے کھا رہے تھے. ایک عورت نے کہا کہ آخر تم اتنا ہنگامہ کیوں کرتے ہو عورتوں اور لڑکیوں پہ, میں نے تو چار بیٹیوں کو مار دیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسے مارا, کہتی بہت آسان ہے, دودھ ہی نہیں دیا. رو رو کے روتی رہی, ایک بڑی ڈھیٹ تھی, دو دن تک روتی رہی, پھر مری. یہ کہانی ہے, یہ سب رپورٹس ہیں, آپ جا کے کھول کے اخباریں پرانے پڑھ لیجئے. 13 اکتوبر 2005 میں ایک آیا کہ ریت کا بیگ منہ پہ رکھ کر بچی کو مار دیا. پاکستان اور چائنا میں بھی 60 ملین لڑکیاں ماری گئیں, اور عام لوگوں کو تو اتنا ریسورسز بھی نہیں ہوتے نا ڈاکٹروں پہ جانا. تو وہ کہتی ہیں کہ زہریلا مادہ درختوں میں سے ایک نکلتا ہے, اس کو دودھ میں ملا کے بچی کو پلاتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں. اللہ اکبر. جہیز کی وجہ سے بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. 19 سالہ لڑکی کلر ٹی وی نہ لانے پر ماری گئی, اور اس کو یعنی آگ لگا کے ختم کر دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تو اس اسلام کی قدر ہی کوئی نہیں ہے, کبھی سوچتے بھی نہیں ہے. کس طرح سے, ایک بھائی کی رپورٹ تھی کہ اس نے اپنی کڈنی بیچی. کسی نے پوچھا کیوں بیچی, کہا بہن کا جہیز جمع کرنا ہے. اللہ اکبر. دعا کیجئے کہ آج اس جاہلیت سے نکلنے کے لیے جو اکثیر نسخہ ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اس کو لوگوں تک پھیلائیں. آج بھی جہاں لوگوں کو دین نہیں ہوتا وہ دل میں خواہشیں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح لڑکی کے ماں باپ کو تو دبانا ہی ہے. فرمایا اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا. اس آیت کو آپ لکھ کے اپنے پرس میں رکھ لیں, ٹھیک, تعویز بنا لیں اس کا. جب کبھی کوئی نافرمانی کرے اور آپ کو لگے کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی تو اس کو کھول کے پڑھ لیں. اللہ اپنی سنت بتا رہا ہے, اگر میں تمہاری زیادتیوں پہ پکڑتا تو آج تو تم زندہ ہی نہ ہوتے. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے, پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اسے گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج سے لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ان کو ناپسند ہے. وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى, اور جھوٹ کہتی ان کی زبان ہے کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے, ان کے لیے تو ایک ہی چیز اور وہ ہے دوزخ کی آگ, ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے. نام کتنا خوبصورت ہے. آج کے دور میں کیا ایوارشن, اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کچھ, کیسے لوگ ایوارڈ کروا دیتے تھے جب بچیوں کا پتہ چل جاتا تھا اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے. پیار سے اپنی کتاب کو چھوئیں, یہ آپ کی گائیڈ بک ہے, آپ کا نیویگیٹر ہے, یہ آپ کو اس بھٹکتی ہوئی دنیا میں راستے دکھاتی ہے کیا کرو کیا نہ کرو, اور یہ رحمت ہے, یہ مرسی ہے, یہ اللہ کا پیار ہے آپ کے لیے, لیکن ان لوگوں کے لیے جسے مان لیں. دعا کیجیے اللہ مجھے ماننے والوں میں بنا لے.